Llegó Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali
Muhammad. Is majlis ke liye jo unwan hai wo bayade raftegan hai aapke hamare marhumin ke liye aur bilakhas un afraad ke liye ki jo pichle saal azadi se dushwara mein mashghool the ab duniya se rukhsat ho chuke hain aur یقیناً خدا نمتار نے ان کو حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رضا نصیب کی ہوگی اور وہ بہترین مقامات پر ہوں گے. ہم صرف اپنی طرف سے ایک ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی ہدیہ ان کی خدمت میں پہنچے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب نے بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ. چند مرحومین کے نام میرے سامنے: سید مختار حسین ترابی، سید اسد گیلانی، سید وحید الحسن ہاشمی. آپ کے تمام مرحومین، ہمارے مرحومین، تمام مومنین و مومنات کے مرحومین، بالخص اس دوران میں جو اہل بیت کی خدمت کرنے والی دنیا سے رخصت ہوئے، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بيجي محمد.
اللهم صل على محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، معتقدین میں سے قرار دیا. اس پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے انتہائی معدود محدود ان افراد میں سے قرار دیا جو سید الشہداء کو امامت کے نام پہ سمجھتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کی معرفت حاصل کرتا ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نمتار اس سعادت کے ساتھ مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرزند امام وقت کی نصرت کی سعادت بھی نصیب کرنا انشاءاللہ. اس دعا کی قبولیت کے لیے باعث بلند درود بھیجے محمد والے. ماہ محرم الحرام انشاءاللہ کل آغاز ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان ہوا آج شب اول قرار پاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس کی مثال پوری دنیا کے اندر منفرد ہے، صرف سید الشہداء کا نام ہے جو پوری دنیا کے اندر 2 مہینہ کچھ دن منایا جائے گا، اور اس میں عاشور کا جیسا دن آئے گا جہاں پر لوگ بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی اور کسی جذبے کے، صرف سید الشہداء کے غم کو منانے کے لیے، ان کی والدہ کو پرسا دینے کے لیے، اس مقدس نام کو دنیا کے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گے. عزاداری کی ترتیب، عزاداری کی ترکیب، عزاداری کا انجام پانا شاید شہادت سے کم معجزہ نہیں ہے. خود شہادت معجزہ ہے، لیکن جو کام عزاداری کے ذریعے سے انجام پایا ہے یہ خود ایک معجزہ ہے، اور اس رب متعال کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس معجزے کے اندر قرار دیا، اس نے ہمیں اور آپ کو اس معجزے کا حصہ قرار دے دیا. آپ تصور فرما رہے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ دسیوں اور کاموں میں مشغول ہو سکتے تھے. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا تھا کہ میں اور آپ سید الشہداء کے نام کو ہی نہ جانتے ہوتے. این ممکن تھا کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے جو امام حسین کو مانتے تھے، پھر کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا کہ ہم امام حسین سے دور ہو جاتے، لیکن خدا نے لطف کیا. یا مجھے اور آپ کو ایسے گھرانوں میں پیدا کر دیا جہاں بچپن سے یا حسین کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، یا اس نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ اب بڑے ہونے کے بعد بھی ہم سید الشہداء کے منتخب، سید الشہداء کا نام لینے والے ہیں. اور یہ دنیا عجیب دنیا ہے، یہاں زمین کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے، جو آسمانوں میں ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. یہاں چند عمارتوں کے اوپر آج جیسے یہ کالے کپڑے آویزاں ہیں، یہ ہمیں نظر آئیں گے، لیکن کتنے فرشتے ماتم کر رہے ہوں گے حسین کا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا. کربلا کی زمین عجیب زمین ہے، سید الشہداء کا واقعہ عجیب واقعہ ہے. آج شاید اس عزاداری کے اندر شرکت کرنے والے کروڑوں لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ وہ کیا کام انجام دے رہا ہے، شاید وہ نہ سمجھ سکیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے. جس طرح دنیا کے اندر اس وقت اگر 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے تو 5 ارب نہیں جانتے کہ نبی اللہ کے رسول تھے، دنیا میں بھیجے گئے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے وہ لوگ کہ جو عزاداری میں شرکت بھی کر رہے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. کل جب قیامت کا دن ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس کام میں شرکت کر رہے تھے، ہم کس کے نام کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. اور انشاءاللہ جب وہ جزائے کثیر مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی جو اسی عزاداری کے ذریعے سے مجھے اور آپ تک پہنچے گی، تب شاید ہم جان پائیں گے کہ عزاداری کا سلسلہ کیا سلسلہ تھا. ایک بار پھر خدا نے تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے مجھے اور آپ کو عزاداری کی سعادت نصیب کی، اس نے ہمیں سید الشہداء کے نام سے آگاہ کیا اور اس رسم کا، اس طریقے کا حصہ قرار دیا. باوز بلند درود بھیجے محمد وآل
محمد.
گویا جی جو میں اور آپ عزاداری کے اندر شرکت کر رہے ہیں، یہ ہم خدا نے متعال کے حضور کچھ پیش نہیں کر رہے، اس وقت بھی ہم خدا نے متعال سے کچھ حاصل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ پیش کر دیا خدا نے متعال کے حضور، حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہماری کسی بات کو پسند کر کے ہمیں اس کا حصہ قرار دے دیا کہ ہم اس میں شامل ہو گئے. ورنہ میں نے عرض کیا کروڑوں لوگ شامل نہیں ہو سکے، اور کاش ہمیں اور آپ کو یہ علم ہو جائے کہ انشاءاللہ اس کا مستقبل کیا ہے. بقول کسی ایک ماننے والے اور جاننے والے کے کہ انہی یا حسین کی نداؤں کے ذریعے سے امام وقت کا ظہور ہونا، انہی یا حسین کی آوازوں کے ذریعے سے ان سید و سردار کی تشریف آوری ہونی. تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اور یہ ایک فخر ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی. بعض اوقات انسان کو کوئی چیز آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ قدر نہیں جانتا کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے اس کی قیمت کتنی تھی. مجھے اور آپ کو خدا تعالیٰ نے دو آنکھوں کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا ہے. جو ان دو آنکھوں سے محروم ہو اس سے ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ ان کی قیمت کتنی ہے, ان کی قدر کتنی ہے. اگر خدا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے وجود کے اندر صحیح اور سالم خلق کر دیا تو شاید میں اور آپ نہ جانتے ہوں کہ اس ایک انگوٹھے کی قیمت کتنی ہے, اس ایک انگلی کی قیمت کتنی ہے, وجود کے اندر موجود ہزاروں نظاموں میں سے ہر نظام کی قیمت کتنی ہے. اگر سانس نہ آتا تو کیا ہوتا, اگر غذا ہضم نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اگر پاؤں کے مسل کام نہ کرتے تو کیا ہوتا. ہم قیمت نہیں جانتے, یہ تو وہ جانتا ہے جس کو یہ نصیب نہیں ہوا پائے. اس وقت ہم نے چونکہ وہ قربانیاں نہیں دیں جو ہم سے پہلے والوں نے دی ہیں, تو ہم نہیں جانتے کہ عزاداری کی قیمت کتنی ہے. ہمیں عزاداری کی قیمت ان لوگوں سے پوچھنی پڑے گی جنہوں نے ایک ایک علم اٹھانے کے اوپر آٹھ آٹھ دس دس جانے دیے, جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے. ہم اور آپ آج زیارت سعید الشہدا کے لیے فخر کے ساتھ پہنچتے ہیں اور اس میں ہم انتہائی خوشی احساس کرتے ہیں, انتہائی مسرت احساس کرتے ہیں, لیکن شاید ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس زیارت پر جانے کے لیے بعض اوقات لوگوں کو ایک ایک ہاتھ دینا پڑتا تھا. تاریخ میں موجود ہے ہمارے پاس کہ ایسا تھا کہ اگر کوئی زیارت کرے گا تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو بعض اوقات لوگ دونوں ہاتھ کٹواتے تھے تاکہ دو دفعہ زیارت سعید الشہدا کر سکے, اور یہ وہ وقت تھا جب قبر سعید الشہدا کو پنہان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لوگ امام وقت کے پاس پہنچے, امام معصوم کے پاس, اور پوچھا کہ آپ کے جد امجد کی قبر کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا اگر تم لوگ زیارتیں کرتے رہو گے تو وہ چھپا نہیں سکیں گے. کہا مولا لیکن اگر ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ایک ہاتھ کٹوانا پڑتا ہے. فرمایا ہمارے جد کیا, امجد کی خاطر ایک ہاتھ کٹواؤ اور اس قبر کی زیارت کرو. نعمت اس کو پتا چلے گی جس نے ہاتھ دیا ہے کہ زیارت کیا نعمت ہے. نعمت اس کو پتا چلے گی جس نے قربانیاں دی ہیں. آج میرے اور آپ کے سر میں کوئی خطرہ نہیں ہے, آج الحمدللہ آپ یہاں سکون سے تشریف فرما ہے, کوئی آپ کے ساتھ سختی نہیں کر رہا, راستے میں کسی مصیبت کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ امن و سکون کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما رہیں گے, آپ کو معلوم ہے کہ آپ امن و سکون کے ساتھ اس عزاداری کو انجام دیں گے اور اسی سکون اور عافیت کے ساتھ انشاءاللہ گھروں کو پہنچ جائیں گے. اس سے پوچھنا پڑے گا جس کو پتا ہوگا کہ راستے میں مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے پوچھنا پڑے گا جس کو پتا ہوگا کہ اگر میں ایک گھنٹے یہاں بیٹھوں گا تو اس ایک گھنٹے میں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس میں سے ہم سے دس بیس لوگ شہید ہو جائیں گے. اس کو پوچھنا پڑے گا, اس سے پوچھنا پڑے گا جس کو پتا ہوگا کہ جب میں واپس جا رہا ہوں گا تو پھر مجھے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم دیکھا آج آپ آزاد ہیں, آپ اور میں شاید اس کی قیمت کو نہ سمجھ سکیں. اور میری آج کی رات میں یہ خواہش ہے کہ ہم تھوڑا سا اس مسئلے کے اوپر غور کریں. آپ اپنی زندگی میں جو کام بہت مشکل سے کر پائیں گے وہ فکر کرنا ہے. آپ دنیا کا ہر کام آسانی سے کر پائیں گے, لیکن جیسے ہی مجھ سے اور آپ سے کوئی کہے گا فکر کرنے کے لیے وقت نکالو, یہ وہ چیزیں جو آپ بہت مشکل سے کر پائیں گے. تو آپ اس شب میں جو اگلے اسلامی سال کے آغاز کی ایک رات ہے, شب اول کے اعمال ہیں, شب اول ماہ کے بھی اعمال ہوتے ہیں, سال کے شروع کے اعمال ہوتے ہیں, اور اول ماہ کے بھی اعمال ہوتے ہیں, یعنی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں. آج سارے یہ سارے اعمال آج کی شب میں اور کل کے دن کے لیے موجود ہوں گے. آپ وفات الجنان کم از کم اٹھا کے دیکھیے گا ضرور کہ ماہ محرم کے آغاز کے اعمال کیا ہیں, دیکھیے گا ضرور کہ پہلے دن کے اعمال کیا ہیں, ضرور دیکھیے گا کہ اگر مہینے کی پہلی کوئی تاریخ ہوتی ہے تو اس میں ایک نماز ہوتی ہے جس کو نماز اول ماہ کہتے ہیں. اس اول ماہ کی نماز کی فضیلتیں ہیں جس سے آپ اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آج ہی کا دن ہے, آج ہی کی رات ہے جب میں کچھ جملات کہہ سکتا ہوں اور اس کے بعد پھر کوئی امکان نہیں ہوگا. اس لیے میں چند جملات آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا. درود بھیجو محمد والے. بڑھ دیا درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو میں اور آپ اپنی زندگی میں احساس کر سکتے ہیں. آپ ضرور اس پہ توجہ فرمائیے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوگا اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا, ضرور اس پہ دیکھیے گا اس میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا, ہم نے کس ذمہ داری کو انجام دینا, ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے. جو ہماری کوشش ہوگی وہ یہ کہ ان مجالس کے ذریعے سے ایک خاص پیغام جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اس پیغام کو آپ تک منتقل کر سکیں. گرچہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ آج کی شب صرف اس موضوع کو چھیڑا جائے کہ یہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کے قوانین کیا ہیں, اس کے حقائق کیا ہیں. لیکن چونکہ شب اول ماہ قرار پا گئی اور انشاءاللہ کل پہلی محرم ہوگی, اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے موضوع کو بھی اعلان کروں. اگرچہ اس موضوع کے اوپر آج گفتگو کا آغاز نہیں کریں گے, انشاءاللہ کل اس کے اوپر گفتگو شروع کریں گے. موضوع کو بتانے کے لیے تھوڑا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد. ہمارا موضوع, جیسا کہ شاید آپ نے کہیں پر اس کے بارے میں پڑھا ہو, دینداری اور آزادی, سید الشہداء کی امام حسین کی تعلیمات کی روشنی میں. ہمارے سامنے ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر بہت بڑا ایک مقابلہ جاری ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اور اس کا معتقد ہوں کہ جس وقت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ انسانیت کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی پکچر کو بہت اونچائی سے جا کے نہیں دیکھ سکتے, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل تصور کیجئے جیسے آپ کسی باغ کے اندر ہوں, آپ کو اس کے اندر پودے نظر آ رہے ہوں گے, اس کے اندر گھاس نظر آ رہی ہوگی, اس کے اندر راستے بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. لیکن اگر کوئی اوپر سے جا کے تصویر کھینچے تو ممکن ہے ان پودوں, گھاس اور راستوں کے ذریعے سے کوئی تصویر بنے گی, آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ آپ بہت نزدیک ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بلندی پر چلے جائیں تو آپ اس تصویر کو درک کر لیں گے جو نزدیک سے نظر نہیں آ پائے گی. ہم اور آپ چونکہ 2010 کی اختتام کریں, ہمارا حافظہ زیادہ سے زیادہ 15-20 سال پہلے اور بہت کوشش کریں تو چند سال بعد کو دیکھ سکتا ہوں, اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھ پاتے. لیکن اگر کوئی تاریخ کو جانتا ہو, تاریخ کے طریقوں کو جانتا ہو, تو میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کم از کم سینکڑوں سال میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا. اگر میں آپ سے کہہ سکوں کہ تمام غیبت کبرا کے اندر ایسا وقت کبھی نہیں آیا, یہ بہت خوبصورت وقت ہے جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزارتا ہوں. یہاں گویا وہ جو 1200 سال محنت ہوئی ہے, اب اس محنت کے نتیجے تک پہنچنے کا وقت ہے. لیکن ساری مشکل یہ ہے کہ بہت سارے حادثات, بہت سارے واقعات لوگ صرف اس وقت سمجھ پاتے ہیں جب وہ پیش آ چکے ہوتے ہیں, اس سے پہلے کوئی نہیں جان پاتا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کربلا سے ایک دن پہلے بھی لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ واقعی کربلا ہونے والا. آپ نے حضرت حر کا وہ مکالمہ سنا ہوگا یقیناً, کہ حضرت حر نے صبح عاشور کی صبح پوچھا کہ کیا واقعاً جنگ ہوگی. عمر ابن سعد سے پوچھا کہ کیا جنگ ہوگی, اور عمر ابن سعد نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی. کیا واقع امام حسین کو شہید کر دو گے, کہنے لگا کہ ہاں اگر ضرورت پڑی تو ہوگا. یعنی حضرت حر بھی ایک دن پہلے تک توقع کر رہے تھے کہ شاید جنگ نہیں ہوگی. ہزاروں لوگ ایسے تھے, اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ کسی واقعے کے اندر شرکت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس واقعے میں شرکت کر رہے ہیں. میں آپ کو تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جنگ بدر کے اندر شرکت کرنے والے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنی بڑی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں. اگر شب عاشور نہ ہوتی تو حتیٰ کربلا کے اندر شرکت کرنے والے بعض اصحاب شاید نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کتنی بڑی جنگ کے اندر شرکت کر رہے ہیں. شب عاشور سید الشہداء نے لوگوں کو آگاہ کر دیا. شب عاشور سید الشہداء نے لوگوں کی آنکھوں پر سے جو دنیا کی مادی دنیا کی کچھ پردے پڑے ہوئے تھے ان کو برطرف کیا, تو ان کو نظر آیا کہ ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح آج کا وقت بھی ہے. آپ اور میں بہت اچھے دور میں ہیں, بہت اچھے زمانے میں ہیں, بہت اچھے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم لوگ اپنی آنکھوں سے صرف یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اگر یہ اچھا دور ہے تو لوگ مشکلات میں کیوں ہیں, اگر یہ اچھا دور ہے تو مسلمان پس کیوں رہے, اگر یہ اچھا دور ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا میں مختلف جگہوں میں مصیبتوں میں کیوں ہیں. اگر عاشور کے دن صبح عاشور کوئی مجھ سے اور آپ سے کہتا کہ یہ دن اہل بیت کی کامیابی کا دن ہے تو کیا کوئی درک کر پاتا. اگر عصر عاشور زور عاشور کوئی کہتا کہ یہ جو گروہ تم دیکھ رہے ہو کہ جن کی تعداد بہت کم ہے یہ کامیاب گروہ ہے, کتنے لوگ اس بات کو یقین کرتے ہیں؟ اگر کوئی قافلے اسرا کو چلتا دیکھتا اور دیکھنے والا کہتا کہ یہ جو اسیر بنے ہوئے ہیں یہ حاکم ہیں تو کیا کوئی مانتا؟ اس وقت کسی نے نہیں ماننا تھا. مجھے یہ احساس ہوتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم ایک دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, اس کے اندر اپنی مشکلات کو دیکھتے ہیں, اپنے پس منظر سے دیکھتے ہیں, خود دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اپنے لیے مشکلات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, اور وہ کامیابی نہیں دیکھ پاتے جو بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے. یہ ہماری مشکل ہے, یہ ہمارے دیکھنے کی مشکل ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو کم از کم اتنا عرض کر سکتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اس کو اور آپ کے سامنے واضح کروں کہ یہ بہت اچھا وقت ہے, یہ کامیابی کا وقت ہے, لیکن قربانیوں کے ساتھ, قربانی کے ساتھ. اور اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جن بنیادی نکات کو سید الشہداء نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے ان نکات کو میں اور آپ سمجھ جائیں. اگر میں اور آپ ان بنیادی نکات کو سمجھ گئے جو سید الشہداء نے ہمارے اور آپ کے لیے کربلا میں بیان کیے ہیں, تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم یہ عذاب کیوں کر رہے ہیں, ہم اس عذاب کے ذریعے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, اس عذاب کے نتیجے میں ہمیں کیا مل جانا چاہیے. ہمارے اور آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات عزداری کے حوالے سے آ سکتے ہیں کہ عزداری کے ذریعے سید شہدا ہمیں کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں اور ان بنیادوں کے اوپر کام کر لیں جو سید الشہدا کے پیغام کی بنیاد ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. اور جو سب سے اہم چیز ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے وہ یہ کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے, ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے, ہمیں کس مقام تک پہنچنا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انشاءاللہ خدا نمتال ہمیں اور آپ کو سید الشہدا کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب کرنا. ان شاء اللہ درود بھیجے گا محمد والے. میں جب بھی زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارات پڑھتا ہوں, تو ظاہر ہے میں اور آپ جب بھی یہ پڑھتے ہیں ہمارے اندر ایک خواہش ابھرتی ہے کہ کاش ہم سید الشہداء کے ساتھ ہوتے. یہ جملہ ہمیں دیا گیا ہے, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. یہ جملہ ہمارے پاس موجود ہے, متعدد زیارات کے اندر موجود ہے, متعدد روایات کے اندر موجود ہے. اچھا میرا اپنے شاید ہے کہ چاہے کوئی دنیا کے کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو اس کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ کہا ہوتا ہے اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں کامیابی حاصل کر لیتا. یہاں سوچنے کی ایک بات, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم 61 ہجرہ میں واپس جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یا لیتنی کنت معکم, یا لیتنا کننا معکم, ایک میں مفرد استعمال ہوا ہے, ایک میں جمع استعمال ہوا ہے. اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کامیابی حاصل کرتا, یا اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیابی حاصل کرتے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے 61 ہجرہ میں واپس جانا ہے, ظاہر ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا ہے. ہم میں سے کسی نے کوئی ٹائم ٹنل کے ذریعے سے وقت کو کراس کرتے ہوئے ماضی میں نہیں جانا, پھر یہ جملہ ہم سے کیوں کہا گیا؟ کیا دین ہم سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی نامعقول بات کہلائے گا؟ مثلا اگر میں کہوں کہ اے کاش یہ پانی نہ ہوتا یہ سونا ہوتا, شاید کوئی کہے کہ ہاں شاید دنیا میں کوئی فارمولا ایسا بن جائے, جیسے کہ قدیم زمانے میں کہتے تھے علم کیمیا وہ علم تھا جو کسی بھی چیز کو سونے میں تبدیل کر سکتا تھا. تو مثلا شاید کوئی یہ کہے کہ ہاں یہ اس علم کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے جو فی الحال دنیا میں نہیں ہے, تو میری اس بات کو کوئی سنجیدگی سے نہیں دیکھے گا. مثلا میں آپ سے کہوں کاش آپ مجھے پانی کی بجائے سونا دیتے یا یہ پانی سونا ہو جاتا, کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں دے گا. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کاش میں 61 ہجرہ میں ہوتا, ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا, تو پھر اس جملے کو کہا کیوں گیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ کہا گیا ہے بلکہ زیارات کے اندر مقرر آتا ہے بار بار کہو. آپ ایک سال کے اندر اگر وہ ایام کی مناسبت سے زیارات پڑھتے رہیں تو آپ یقیناً 10 دفعہ یہ جملہ کہیں گے اے کاش میں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ اچھا اگر ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ کیا کربلا کا نقشہ تبدیل ہونا تھا؟ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ان اعصاب میں شامل ہو جاتا تو کربلا کا نقشہ تبدیل ہو جاتا؟ میرے خیال میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونی اور میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں پائیں گے. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف آرزو نہیں ہے, یہ ایک منصوبہ ہے. یہ کوئی ایسی آرزو نہیں ہے جس میں یہ کہوں کہ اے کاش دنیا کے سارے درخت سونے کے بن جاتے، اے کاش یہ سارا پانی یہ ہو جاتا، یا اے کاش دنیا یوں ہو جاتی یا ویسی ہو جاتی. یہ سب محض آرزو نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ ہے. یہ کیا منصوبہ ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ تم یہ کہو کہ اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اور اب اپنی زندگی کے لیے ایک منصوبہ بناؤ، میں کیا کروں کہ میں اہل کربلا جیسا بن جاؤں. یہ ایک منصوبہ ہے، یہ آرزو نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی ہے جو میرے اور آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. صرف یہ کہتے نہ رہو کہ کاش میں وہاں ہوتا، کچھ کرو کہ تمہیں خدا اس زمانے کی کربلا میں صاحب کربلا بنا دے. یہ صرف تاریخ کی طرف دیکھنا نہیں ہے، یہ مستقبل کی طرف دیکھنا ہے کہ اگر اہل کربلا زیادہ ہوتے تو یزید کا لشکر وہ نہیں کر پاتا جو اس نے کر ڈالا. خدا نمتار فرما رہا ہے کہ تم لوگ اہل کربلا بن جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے حسین وقت کو ارسال کر دوں. وہ حسین وقت تشریف لائیں گے، ان کو اصحاب کربلا کی ضرورت ہے. یہ جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے، یہ آپ کو اور مجھے سکھانے کے لیے ہے کہ تم ذرا سوچنے کی کوشش کرو تم کیا چاہ رہے ہو. اب میں اس جملے کی تھوڑی سی اور تشریح آپ کی خدمت میں حاصل کروں. اے کاش میں کربلا میں ہوتا بغیر کسی صلاحیت کے، یوں ہی خدا میرا انتخاب کر لیتا کہ میں کربلا میں ہوتا. مثلا آپ کے سامنے فرض فرمائیے کوئی جماعت ہو رہی ہو جس کے اندر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں اور ایک امام جماعت جماعت کروا رہے ہوں، اور آپ کہیں کاش میں امام جماعت ہوتا بغیر کسی صلاحیت کے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدایا وہ جو جگہ جہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے، اس کے لیے پتا نہیں کتنا علم چاہیے، کتنا تقویٰ چاہیے، کتنی پرہیزگاری چاہیے، تو وہ سب چیزیں مجھے معاف کر دے اور میں جیسا بھی ہوں مجھے وہاں پہنچا دے جہاں بہت ساری شرائط چاہیے. ایک بچہ یوں سوچے کہ میں پرائمری میں پڑھتا رہا ہوں لیکن میں پی ایچ ڈی ہو جاؤں. ہو سکتا ہے کیا خدا سے ایسی دعائیں مانگنی ہیں ہمیں کہ خدا تو سارے کرائٹیریا ختم کر دے، تو سارے معیار اسٹینڈرڈ سب ختم کر دے، مجھے بس ریوارڈ دے دے، انعام دے دے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونا. تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے کاش میں کربلا میں ہوتا. ہم کہتے ہیں خدایا میں اپنے آپ کو ناتوان دیکھتا ہوں، میں کمزور ہوں، میرے اندر وہ سب نہیں ہے جو اہل کربلا کے اندر تھا، لیکن کیا تو مجھے دے دے کہ میں اہل کربلا جیسا بن جاؤں، تو مجھے وہ سکھا دے، تو مجھے وہ بنا دے کہ میں اہل کربلا جیسا بن جاؤں. ہاں خدایا میں ان کی طرح قربانی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے اس قابل بنا دے تو میں وہ قربانی بھی دے دوں گا. میں ان کی طرح شاید وہ سارے جذبے ایثار نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر تو مجھے نصیب کر دے. بس یہ صرف آرزو نہیں ہے، بے معنی آرزو نعوذ باللہ، اس میں ایک هدف ہے، اس میں ایک مقصد ہے، اور اس هدف و مقصد کے ذریعے خدا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اور اس کا نظام چاہتا ہے کہ میں اور تم جدوجہد کریں، اصحاب کربلا بننے کی کوشش کریں. اور اس کے اندر بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، اور ایک جملے میں عرض کروں چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، اگر میں اصحاب کربلا میں جانا چاہتا ہوں، یہاں 72 انداز ہیں، کون سے کردار کو آپ ادا کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا بننا چاہیں گے؟ یہاں کیریکٹرز ہیں، آپ کس کردار کو اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں سعید الشہدا کا ذکر بھی نہیں کر پاؤں گا. کون ہے جو سعید الشہدا کا کردار ادا کرے؟ لیکن کیا آرزو نہیں ہوگی کہ خدایا کاش جان کا کردار ہمیں مل جائے؟ آرزو نہیں ہے کیا؟ آرزو نہ کروں کہ مثلا خدایا سید الشہدا کا کردار تو بہت بڑا کردار ہے، حضرت عباس علیہ السلام والسلام، عباس علمدار کا کردار بہت بڑا کردار، حبیب ابن مظاہر بہت بڑے، مسلم ابن اوسجہ بہت بڑے. اے خدا مجھے کربلا کا کوئی گمنام صحابی بنا دے، کوئی چھوٹا سا صحابی بنا دے. اگرچہ میں جانتا ہوں یہ بھی آسان نہیں، ہم جانتے ہیں جون بننا آسان نہیں، گرچہ جون چھوٹا کردار ہے یہ بھی آسان نہیں ہے. عبداللہ بن سعید جو ظہر عاشور سعید الشہدا کی نماز کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، بظاہر آسان کردار ہے، ہم جانتے ہیں آسان نہیں. آسان ہوتا تو یہ 72 نہ ہوتے. اتنے کم نہ ہوتے. عزیز محترم یہ ہے عزداری. عزداری مجھے اور آپ کو یا لیتنا پورا کرنا سکھا دے. عزداری مجھے اور آپ کو اصحاب کربلا میں شامل ہونا سکھا دے. کم از کم یہ بتا دے یہ راستہ طے کیسے ہونا ہے, کون سے وہ خوش نصیب ہیں جو یا لیتنی کو پورا کریں گے. ایک کربلا بنے گی, سید الشہداء کے نمائندے تشریف لائیں گے, اپنے جد امجد کا پرچم لے کر کھڑے ہوں گے, اپنے جد امجد کی شمشیر لے کر آئیں گے, وہ نبی اکرم کے امامے کے ساتھ مزین ہوں گے, وہ تمام نشانیاں لے کر آ جائیں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نشانیاں تھیں. پھر اصحاب کربلا کو طلب کریں گے کہ 1200 سال مثلا محنت کے بعد کتنے لوگ ہیں جو یا لیتنی کہہ سکے, ان کو طلب کریں گے. ہماری آرزو یہ آرزو, خدایا اس موقع پہ کامیاب کر دے کسی طرح سے, ہم ان کی کربلا تک پہنچ سکیں, ہمارے راستے کو ہموار کر دے, ہم صرف یا حسین کہہ کر ماتم کرنے والے نہ بنے, اس یا حسین کہہ کر حسین کے فرزند کا ساتھ دینے والے بن جائیں, آگے بڑھ جائیں. حسین مطلب آپ کے سامنے ہدف بہت بڑا ہدف ہے, آپ کے سامنے مقصد بہت بڑا مقصد ہے, اور آپ کو خدا نمتحان نے بہت بڑی جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اب مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا کام ملتا ہے جس کو ہم کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ کام بہت چھوٹا ہے, میری صلاحیتیں زیادہ ہیں, لیکن خدا نمتحان نے نہیں معلوم کن اصولوں کے تحت مجھے اور آپ کو ایک ایسے کام کے سامنے کھڑا کر دیا جس کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں یہ کام بہت بڑا کام ہے اور ہم چھوٹے ہیں. فرزند حسین کا ساتھ دینا آسان نہیں ہوتا, کام بہت بڑا کام ہے, ہم چھوٹے ہیں. ہماری درسگاہ کون سی ہے, یہ ہماری درسگاہ. آپ کوئی ڈرائیونگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اسکول جانا پڑتا ہے, آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو دنیا کے لیے سیکھنا پڑے گا, آپ کو ذمہ داری کو اٹھانا پڑے گا. بغیر ذمہ داری اٹھائے بغیر سیکھے آپ نہیں کر سکتے. آپ خود فرمائیے امام وقت کا ساتھ دینا اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری ہے؟ تمام انبیاء تشریف لائے, تمام ائمہ اثار تشریف لائے, لاکھوں لوگوں نے ان کے آبان و انصار بن کر قربانیاں دیں, یہ سب کچھ ہوا تو کیوں ہوگا؟ یہ کہ فرزند زہرا تشریف لائیں گے سلام اللہ علیہ, وہ تشریف لائیں گے, وہ تشریف لائیں گے اور کچھ لوگ ان کا ساتھ دیں گے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. حضرت آدم سے لے کر اب تک جو انسان آئے ان سب کا شرف یہ ہوگا کہ وہ اس میدان میں پہنچ جائیں جہاں فرزند حسین کھڑے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں پہنچ جاؤں بغیر تیاری کی, یا لیتنی مفت میں, کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہماری ٹریننگ کہاں پر ہے, ہماری درسگاہ کہاں پر ہے, ہم کس اسکول میں جائیں؟ یہ خدا نے نظام خلق کر دیا. اس نے کہا تم ہدف تک پہنچنا چاہتے ہو, مقصد تک پہنچنا چاہتے ہو, تمہیں نہیں معلوم کہاں سیکھو, یہ دیکھو میں نے حسین کے نام پر ایک ایسی درسگاہ کھڑی کر دی ہے جس میں تم خود بخود آؤ گے اور سیکھنا چاہو تو سب سیکھ لو گے, شوق سے سیکھو گے. ماشاء اللہ آپ اس جگہ پر. بس ایک عزادار کا کام کیا ہونا چاہیے, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے ہر سال عزاداری سے پہلے اپنے آپ سے پوچھوں ایک سال میں امام حسین کا معتقد اور رہا الحمدللہ, میں امام حسین سے کتنا نزدیک آ پایا, ان کے فرزند کے لشکر سے کتنا نزدیک آ سکا, چند قدم نزدیک ہوا یا نہیں ہوا, اگر ہو گیا میں نے کمال حاصل کر لیا. یہی ہدف تھا کہ ہر سال گزرے, ہر سال یا حسین کی ندا اٹھے, ہر سال سید الشہداء کا غم ہو اور لوگ فرزند حسین کی نصرت سے ایک قدم اور نزدیک آ جائیں. اگر میں آ سکا الحمدللہ رب العالمین, اور اگلے سال کے لیے کیا سوچوں, خدا سے کہوں خدایا اگر میں اپنے امام سے چند قدم فاصلے پر ہوں تو مجھ پر لطف کر دے, ان چند قدموں کو اس ایک سال میں ختم کروا دے, سید الشہداء کے خون کے صدقے میں میرے کام کو آسان کر دے اور مجھے اس امام تک پہنچا دے جن کے آرزو میرے دل کے اندر. یہ عزداری ہے. ہم سب لوگ اس درسگاہ کا حصہ ہیں اور اس درسگاہ میں ایک عجیب خوبی ہے, یہاں کوئی استاد نہیں ہے, یہاں کوئی شاگرد نہیں ہے, سب کے سب شاگرد ہیں. سب شاگرد ہیں, سب کا ایک ہی ہدف ہے, اور وہ ہدف یہ ہے کہ میں نے بھی نصرت کرنی ہے, آپ نے بھی نصرت کرنی ہے, میں نے بھی اس نصرت کے لیے آگے بڑھنا ہے اور آپ نے بھی اسی نصرت کے لیے آگے بڑھنا ہے. بس ہم سب کا کام بہت اچھا کام ہے, ہم سب کو ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے. یہاں پر یہاں پہ کسی نے آگے نہیں جانا. الحمد للہ رب العالمین, آپ پر ہم بہت خوبصورت حصے ہیں. ایک دفعہ پھر اپنے امام کی نصرت کے لیے انشاءاللہ خدا ان کی ظہور میں تو عجیب فرمائے, ہمیں اور آپ کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب کرے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ ہمارے موضوع کا پس منظر. تو ہمارے سامنے دو پس منظر ہیں. ایک تو یہ کہ ہم تاریخ میں بہت اچھی جگہ پر ہیں جہاں لوگ پیغام کو سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں ہم صرف پیغام کو سمجھیں نہیں, اس پیغام کی روشنی میں آگے بڑھیں. ہم کھڑے بھی نظر نہ آئیں, ہم چلتے بھی نظر آئیں, ہم بڑھتے بھی نظر آئیں. اور اس کی وجہ بہت ساری ہیں. ایک بنیادی وجہ عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم, بہت سارے لوگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, ایسا نہ ہو میں اور آپ پیچھے رہ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا, میں بہت عام سی مثال عرض کر رہا ہوں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ریس ہو رہی ہوتی ہے, کچھ لوگ پوری ریس میں آگے چلتے رہتے ہیں آگے چلتے رہتے ہیں, جب آخری راؤنڈ ہوتا ہے تو چند لوگ پیچھے سے آگے بڑھتے ہیں, اور جتنے آگے چل رہے تھے ان سب سے آگے نکلتے چلے جاتے ہیں, اور فائنل میں وہ ان آگے چلنے والوں سے بہت پہلے طے کر چکے ہوتے ہیں. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ میں اور آپ 1200 سال سے یا حسین کہہ رہے ہوں, اس پیغام پر عمل کرنے میں نعوذ باللہ کوتاہی کر دیں, کچھ لوگ اچانک اس قافلے میں اندر آئیں اور یا حسین کو تیزی سے کہتے ہوئے ہم اور آپ سے آگے چلے جائیں اور ہم سے بہت پہلے اپنے امام سے مل جائیں, ایسا نہ ہو جائے. اور اس کا امکان بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم, اگر تم نے سستی دکھائی, اگر تم پیچھے ہٹے تو ہم ایک ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی اور کسی اور قوم سے تبدیل کر دیں گے. اگر عزادار سید الشہداء نے اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانا, خدا اس عزاداری کو بعض اور لوگوں کے ذریعے سے کروائے گا, وہ اس پر شدت سے عمل کریں گے اور اپنے پیغام پر عمل کرتے ہوئے بہت تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے. اور آپ اور میں اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے چند مہینوں کے اندر کہ آپ نے دیکھا مثلا بعض ایسے لوگوں کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقد ہونے کی خبریں پہنچی ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس خاندان سے بھی مثلا کوئی اہل بیت کے اعتقاد کی طرف مائل ہوگا. یہ سب ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر, اس سے ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ ایسا نہ ہم صرف ماننے والے رہ جائیں, ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا. اور اس کے لیے میں نے عرض کیا آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا, یہ جو قافلہ سید الشہداء بنا تھا اس کے بنیادی نکات کیا تھے, یہ کون سے افراد تھے. دو راستے میرے اور آپ کے سامنے, یا تو کربلا کو ماضی میں دیکھیں, اس سے نہ سیکھیں, صرف ذکر کریں, یہ بھی ایک کام ہے, اصل نہیں. اصل یہ کہ اس کو سیکھ کر دوسری کربلا کے اندر کامیاب ہو جائے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کو دیکھیں, اس سے سیکھیں, اور اس سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اب سید الشہداء کا ایک قول ہے در حقیقت, وہ ہمارا اصل موضوع بنتا ہے. سید الشہداء کے اقوال انتہائی نفیس ہیں. یہاں پر سید الشہداء نے جو کچھ کربلا میں ارشاد فرمایا وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی بلند رتبہ ہے, اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. لیکن سید الشہداء کا ایک قول ایسا قول ہے جو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اعلیٰ پائے ترین اقوال کے اندر وہ قول قرار پائے گا. سید الشہداء نے شہادت سے کچھ پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا, ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیا, اگر تمہارا دین نہیں ہے, اگر تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے, تو دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ. سید الشہداء نے انسانوں کو تقسیم کیا. سید الشہداء نے فرمایا انسان تین قسم کے, ایک وہ ہیں جو دیندار ہیں, متعبد ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, قیامت پہ یقین رکھتے ہیں. ایک وہ ہیں جو شاید ایسے نہیں ہیں لیکن اپنی زندگی میں آزاد ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو اتنے غلام ہیں کہ جانوروں سے پست ہیں. سید الشہداء نے میرے رب کے سامنے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہاں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک دینداری ہے، ایک آزادی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ جانور، اس کے بعد حیوان جاتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلے ایام میں اس دینداری اور اس آزادی کے اوپر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور کوشش کروں گا کہ جو ویسٹ میں مغربی دنیا کے اندر دینداری اور آزادی کا تصور انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر بہت بنیادی طور پر بات ہوتی رہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ کئی ہیں، میں میرا وقت تقریباً ختم پر ہے، زیادہ میں اب اس کی تشریح یہاں پہ نہیں کر پاؤں گا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کے اوپر مزید بیان عرض کرتے ہوئے اس موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ہدف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اور مقصد آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اگر دوبارہ اس موضوع پر واپس آئیں کہ یہ مجلس منعقد ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا سے رخصت ہوئی، آپ اور میں جانتے ہیں مجھے اور آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا، اور میں اور آپ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. میں کبھی کبھی سمجھ لیجیے کہ مذاق میں اور کبھی سنجیدگی میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کی دنیا میں منکر موجود ہیں لیکن اس دنیا میں کوئی موت کا منکر نہیں ہے. خدا کے منکر ہیں، رسول کے منکر بھی ہیں بدقسمتی سے، کوئی موت کا منکر نہیں ہے. موت ایک عجیب حقیقت ہے، سب نے جانا ہے. بعض یہ کہہ رہے ہیں یہاں کے بعد کہیں نہیں جانا ہے، فنا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہاں سے جانا ہے، کہیں اور جانا ہے. یہ قول شاید اختلاف ہے لیکن کوئی اس بات کا معتقد نہیں ہے کہ یہاں سے نہیں جانا، نہیں جانا تو ہے. اب جانا ہے تو کہیں اور جانا ہے یا جانا ہے تو فنا ہونا ہے، بس یہ جانا ہے. اچھا یہ بھی تقریباً سب کو پتا ہے کہ جانا آسان نہیں ہوتا، جانا سخت ہوتا ہے، چاہے کہیں اور جانا ہو چاہے فنا ہونا ہو، لیکن یہ جانا سخت ہوتا ہے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو معتقد ہیں کہ جانا ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو معتقد ہیں کہ یہاں کے بعد جہاں جانا ہے وہ یہاں کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، بہت بڑی جگہ ہے. بڑی ہے وسعت میں بھی اور بڑی ہے وقت میں بھی. بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے. ایک اور خوبی بھی ہے، جو یہاں کریں گے وہ طے کرے گا کہ وہاں کیا ملے گا. کیا عجیب دنیا ہے. یعنی اگر کبھی موقع ہو میں آپ کی خدمت میں برزخ کے بارے میں عرض کروں جو فوراً شروع ہو جائے گا موت سے چند منٹ پہلے، تو بہت خوبصورت ہے. لیکن ہم موضوع سے آگے نہیں بڑھیں گے، ہمارے پاس بہت محدود دن ہیں. البتہ دس دن بعض اوقات بہت وسیع لگتے ہیں، بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن جب آپ موضوع کو شروع کریں گے تو پھر دس دن آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں دس دن. لیکن بہرحال ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اس دنیا سے گئے ہیں. خوش نصیبی کسے کہتے ہیں؟ خوش نصیبی یہ کہ دنیا سے نہ جائے، ممکن نہیں ہے. جانا تو ہے، قطعا جانا ہے. خوش نصیبی کسے کہتے ہیں؟ خوش نصیبی یہ ہے کہ کوئی اچھا ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے آ جائے، بس. خوش نصیبی کیا ہے؟ خوش نصیبی یہ نہیں کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں، جو ممکن ہی نہیں ہے. خوش نصیبی یہ ہے کہ اچھے فرشتے آئیں استقبال کے لیے، اور اگر ایسا ہو جائے کہ اچھے فرشتے نہ آئیں، اصل فرشتوں کے حاکم آ جائیں، پھر تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. یعنی مثلا بالکل ایسے ہی جیسے فرض فرمائیے میں ناروے آ رہا ہوں اور میرے پاس ویزا تو ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ کوئی خرابی نہ ہو جائے، اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ مثلا ناروے کا صدر جو ہے وہ یا وزیر اعظم آپ کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے گا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے دنیا سے جانا ہے، کاش یہ پتہ چل جائے کہ جو اس دنیا کا حاکم ہے اس کا بندہ ہی لینے آئے گا، اور اگر وہ اطمینان دے کہ میں خود آؤں گا پھر تو معاملہ ہی حل ہو گیا، پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو میں اور آپ آج اس مجلس عظام میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کل اگلے سال دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن سید الشہداء کی حضور یہ عرض کر سکتے ہیں کہ مولا اب تک جو عزا کی اگر پسند آئی تو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تشریف لے آئیے، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ ان سے عرض کر سکتے ہیں کہ مولا ہم کسی قابل تو نہیں ہیں کہ آپ ہمارے لیے تشریف لائیں، لیکن کیا آپ لوگ گداؤں کے پاس نہیں آتے؟ کیا آپ فقراء کے پاس نہیں آتے؟ اہل بیت نے عجیب سنتیں رکھی ہیں۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، امیر المومنین کے حوالے سے منسوب بھی ہے اور چوتھے امام کے حوالے سے بھی منسوب ہے، فرماتے ہیں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر چند فقراء بیٹھے ہوئے تھے زمین پر، کہتے ہیں کہ اے علی، یا امیر المومنین کا نام دیتے ہیں یا امام علی ابن حسین امام زین العابدین کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے سر آپ تشریف لائیں، ہمارے کھانے میں شریک ہو جائیں۔ تو اس روایت میں لکھا ہے کہ وہ بیٹھ گئے، اور ایک روایت میں لکھا تھا کہ میں روزے سے ہوں آج میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کل میرے گھر آ جاؤ۔ ہر صورت میں دعوت قبول کر لی۔ تو میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ فقراء کی دعوتوں کو قبول کر لیتے تھے، تو کیا ہم لوگ وہ فقیر نہیں ہیں جو آپ کو اپنی موت پر اپنی دعوت دے رہے ہیں؟ کہ مولا ہماری موت کے لمحے میں ہماری دعوت کو قبول کر لیجیے۔ کیوں قبول کریں؟ نہ یہ کہ ہم نے کوئی کام انجام دیا ہے، نہ یہ کہ ہم نے کوئی عمل کیا ہے، لیکن ان سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا جب آپ کی شہادت کے ایام آتے تھے تو ہم آپ کی دعوت پہ آ جاتے تھے، ہم آپ کی عزا کے لیے عزا خانوں میں پہنچ جایا کرتے تھے، اور اگر آپ کو سفارش چاہیے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اس پیغام کو مضبوطی کے ساتھ پہنچائیں، تو میں آپ سے عرض کروں گا پھر آپ مادر حسین کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کریں اور ان سے کہیں کہ اے ام الائمہ، ہمیں پتا ہے کہ آپ حسین کے غم میں مغموم ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ سید الشہداء کا غم مناتی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ محرم میں آپ عزا مناتی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہر شب جمعہ آپ کربلا تشریف لے کر جاتی ہیں، ہم وہ ہیں جو آپ کے فرزند کے غم میں بیٹھے تھے۔ محرم کا آغاز ہے، میں نے عرض کیا تھا ہم دنیا کی تبدیلیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم آسمانوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم جانتے ہیں کربلا کے اندر عزاداری ہو رہی ہوگی، لیکن ہم نہیں جانتے کربلا میں کتنے معصومین کھڑے ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ شب اول ہے، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سخت ایام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبتوں کے ایام شروع ہو گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے غیبت کبرا کے زمانے میں امام وقت کو مشاہدہ کیا ہے، ان میں سے جتنے لوگوں نے کربلا کی تاریخوں کے درمیان میں مشاہدہ کیا ہے، عاشور میں مشاہدہ کیا، محرم میں دیکھا، انہوں نے امام وقت کو سربراہ نہ دیکھا، امام وقت کو سیاہ ملبوس دیکھا ہے، امام وقت کو گریا کرتے ہوئے دیکھا ہے، امام وقت کو سینہ زنی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ غم کے ایام، میں آپ کو کون سے مسائل عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ ہم لوگ بہت دور ہیں کربلا سے، ہم لوگ بہت دور ہیں مدینہ سے، ہم لوگ بہت دور ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقامات سے، لیکن اے زارِ محترم تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجیے گا، مدینہ کے اس گھر کو دیکھیے گا جہاں سے حسین رخصت ہو رہے ہیں، اس مدینہ کو سوچیے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، اگر کوئی بہت آپ کا چاہنے والا رخصت ہو رہا ہو اور آپ اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے کسی منزل تک جائیں، تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا درد ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وقت گزارتے تھے اب وہ جا رہا ہے، دل میں خوف ہوتا ہے یہ نہیں معلوم واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لوگوں کو پتا تھا سید الشہداء کربلا کی سمت جا رہے ہیں، سید الشہداء اعلان کر رہے تھے میں شہید ہونے جا رہا ہوں، وہ بار بار کہہ رہے تھے میں سر نہیں جھکاؤں گا، میں شہادت قبول کر لوں گا۔ سید الشہداء کی رخصت کا دن تھا۔ دو واقعات بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ایک موقع آیا جب سید الشہداء فیصلہ کر گئے کہ اب میں مدینہ سے رخصت ہو جاؤں گا،
تین قبروں کی زیارت کے لیے سعید الشہداء تشریف لے گئے، اپنے نانا کی قبر کے لیے، اپنے بھائی کی لحد کے لیے، اور اپنی والدہ گرامی کے مقبرے پر. رسول خدا کے روزے پر دو دفعہ تشریف لے گئے، ایک رات کی ابتدا میں اور ایک رات کے آخری وقت میں. رسول خدا کے روزے پر پہنچے تو چند جملات ادا کیے جو لوگوں نے یاد میں رکھ لیے، اپنے حافظے میں رکھ لیے کہ سید الشہداء نے اپنے نانا سے الوداع کیا تھا. ایک جملہ میں کہا کہ اے نانا، کیا یہ ممکن ہے آپ مجھے اپنی قبر میں لے جائیں؟ مجھے آپ کی عمر نے بہت ستایا ہے. یعنی میں بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں کہ سید الشہداء جب اپنے نانا سے ملتے تھے تو بالکل ایسے ہی تھا جیسے بچہ اپنے نانا سے مل رہا تھا. سید الشہداء کچھ دیر کے لیے وہاں سوئے بھی تھے، رسول خدا کو خواب میں بھی دیکھا تھا. اس کے بعد اپنے بھائی کی قبر کی طرف بڑھے، امام حسن مصطفیٰ کی طرف بڑھے. کیا میں تذکرہ کروں کہ یہ وہ امام ہے جس کی لاش پر تیر برستے تھے؟ سید الشہداء نے اپنے بھائی سے الوداع کیا، اب والدہ گرامی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اب یہاں پر کچھ روایات ہیں جو عجیب روایات ہیں. ایک راوی کے مطابق سید الشہداء جب اپنے نانا کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ پاؤں مضبوطی سے رکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے، پھر جب امام حسن مصطفیٰ کی قبر کی طرف گئے تب بھی مطمئن آہستہ آہستہ بڑھے، لیکن جب اپنی والدہ کی قبر کی طرف بڑھے تو ایسے بڑھے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں جا رہا ہو. سید الشہداء تیزی سے گئے اپنی ماں کی طرف، اپنی والدہ کے پاس آ گئے، اپنی ماں سے الوداع کر لیا. میرا دل چاہ رہا آپ کی خدمت میں دو جملات اور عرض کروں مصائب کی، کہ پہلا الوداع نہیں ہے جو اس نے کیا ہے. ایک اور وقت آیا تھا جب بی بی اپنے لاشی کے کفن کے اندر تھی اور اس موقع پر امام حسین تشریف لائے تھے اپنی ماں سے الوداع کرنے کے لیے، اور ایک جملہ کہا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے پھر میں الوداع کروں گا. ام سلمہ نے کہا بیٹے آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اے فرزند رسول اب آپ کی ماں الوداع نہیں کر سکے گی. فرمایا میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں کہ تیری ماں مجھے جانتی ہے، یہ الوداع ضرور کرے گی. اب بندے کا من ٹوٹے، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا، امام حسین کو آپ نے سینے سے چمٹا لیا، ایک ندا غیبی بلند ہوئی، اے علی بچے کو ہٹا لو. یہ سید الشہداء نے پہلا الوداع کیا تھا، اب دوسرا الوداع کرنے آئے ہیں. لیکن میں بس ایک جملہ کہوں، کیا مادر حسین بھی الوداع کہہ لیں گی؟ کیا الوداع کہنے کے بعد اپنے بچے کے پیچھے پیچھے نہیں جائیں گی؟ اگر نہیں گئی تھی تو شب عاشور کا ایک واقعہ ہے، رافع بن حلال کہتے ہیں میں سید الشہداء کے ساتھ ساتھ تھا، ایک تنہائی کا وقت آیا، شب عاشور تھی، کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، اچانک میرے کانوں کے اندر کسی مخدرہ کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی. میں پریشان ہوا، میں نے امام حسین سے کہا مولا یہ کربلا کا بن ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، یہ کس خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا تو نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ ہے. وہ مادر محترمہ اپنے بچے سے کیسے الوداع کہے جس کو چکی بیس بیس کے پالا ہے، اس کو کیسے حوالے کر دے کہ دشمن کے گھوڑے اس کے لاشے کو پامال کر. وہ سیاد من ندین قدم ایہا من قلبین قلبو. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس دلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. جو کوئی جہاں کہیں بھی ذکر حسین میں مشغول ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. ماتم حسین. Thank you.
Thank you.